لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون درود بجي محمد وعلى محمد بر حضران محترم فوز عظيم عاشورا کربلا کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کو فوز عظیم قرار دیا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں چونکہ عاشورہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ یعنی امام وقت کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا اس کی راہ میں اپنی جان مال حتیٰ عزت و آبرو کی قربانی دینا یہ فوز عظیم ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے کل آپ کے سامنے سورہ صافات کی چند آیات کو تذکرہ کیا تھا انسان طبیعتاً کامیابی نجات سعادت کے پیچھے جاتا ہے خداوند عالم نے جیسا انسان کو بنایا ہے جو حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یعنی اس کا ماحول ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اس بچے کو اس فطرت سے پلٹا دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے اس کی فطرت کو فطرت کے اندر کمال طلبی ہے فطرت کے اندر سعادت جوئی ہے فطرت کے اندر خداوند عالم نے کامیابی کا جذبہ رکھا ہے جو انسان کامیابی تک پہنچتا ہے معمولاً وہ اپنی فطرت کے اس حصے کو بروئے کار لاتا ہے جس کو خداوند عالم نے اس کے اندر رکھا ہے یہ فطرت چونکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کل مولود اس کے اندر مسلمان گھر کا بچہ اور غیر مسلم گھر کا بچہ نہیں ہے اس کے اندر اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ اور غیر اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں ہے کل مولود ہر کسی کو خدا نے بنایا ہے فطرت کے ساتھ بنایا ہے اس کے اندر کمال طلبی سعادت جوئی کامیابی تک پہنچنا یہ انسان کے اندر خدا نے رکھا ہے اب چونکہ سعادت تک پہنچنا ہے لہذا سعادت کی پہچان ضروری ہے اور ہم اور آپ اسی مقدمے کے ساتھ باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ چونکہ بنانے والا خداوند عالم ہے انسان کا تو انسان کو سعادت کے معیارات بھی خدا ہی بتائے گا اسی کو بتانے کا حق ہے اسی کو بتانا چاہیے انسان اپنے طور پر جس چیز کو سعادت سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سعادت ہو اس پہ بات ہو چکی شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بہت واضح ہے اگرچہ ہم اس کو واضحی اور بدیہات میں سمجھتے ہیں کہ واضحات میں سے کہ شیطان دشمن ہے لیکن خداوند عالم اس شیطان کی دشمنی کو مومنوں سے باقاعدہ کہتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اور خدا نے یہ ایک دفعہ دوبارہ بات کی تائید کر لی لیکن اس کے بعد اگلا حکم ہے فاتخذوہ عدوا تم بھی اس کو دشمن سمجھو یعنی آدھا معاملہ نہ ہو کہ شیطان دشمن ہے، یہ معلوم ہے نالج میں میری، علم میں میرے، مجھے معلوم ہے کہ شیطان دشمن ہے. جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، آدم کی خلقت کے وقت جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں کیا؟ تکبر کی بنیاد پہ کیا. اس لیے کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے جو ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا. خاک کے اوپر آگ کو فضیلت حاصل ہے، تکبر تھا، اس نے انکار کر دیا. ایک جنگ شروع ہو گئی، خداوند عالم نے اس کو رجیم قرار دے دیا، دھتکار دیا، نکال دیا، عبادتوں کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں آیا. اس نے وہاں پر قسم کھائی، تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم. اسے معلوم تھا اس کائنات میں خدا کی عزت سے بڑی کوئی شے نہیں ہے. اس نے اپنی گمراہی کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، خدا کو خدا کی عزت سے چیلنج کیا. تو جو رکھیے گا، تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں اس انسان کی اکثریت کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا. اس آدم کی وجہ سے مجھے تیری بارگاہ سے نکلنا پڑا. رجیم قرار پایا، جو کسی زمانے میں خداوند عالم کی قربت میں تھا، قریب تھا، نزدیک تھا، وہ رجیم ہو گیا ایک تکبر کے ذریعے سے. لہذا دشمنی وہاں سے آغاز ہوئی. خدا نے خبر دی، قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں کہ دیکھو تمہارا دشمن شیطان ہے، لیکن خدا ہمیں تاکید کر رہا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، سادہ نہ لو. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بعض اوقات خاندانوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، گاؤں دیہات میں کسی انسان کو کسی دوسرے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب اس فرق کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس کی اچھی زمین ہے، گاؤں کے اعتبار سے بات کی جائے. شہر کے اندر آ جائیں، ایک شخص ہے کہ اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اچھا گھر ہے اس کا، اس کے پاس خدا کی نعمتیں. کسی اور کو بلا وجہ میں اس سے حسد ہو جائے، حسد بلا وجہ ہوتا ہے نا، حسد کی کوئی وجہ نہیں ہے. دینے والا جس کے پاس زیادہ زمین ہے، یا جس کی زمین میں فصل اچھی لگ رہی ہے، جس کی فصل کا پھل اچھا آ رہا ہے، جس کی زراعت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ محنت کے بعد اس کا اثر خدا کے ہاتھ میں ہے. پہلے انسان نے محنت کرنی ہے، اپنی چیز سے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اثر تو خدا کے ہاتھ میں. خدا جس کو چاہے جتنا دے، خدا ہی کے ہاتھ میں، قرآن کی آیات ہیں. یا اسی طرح اس دنیا میں، اس شہر کی زندگی میں جو کاروبار کر رہا ہے، جس کے کاروبار میں برکت ہے، وسعت ہے، اولاد میں برکت ہے، خدا کی جانب سے. خامخواہ کسی کو حسد ہو جائے، اس حسد کے نتیجے میں وہ سامنے والا شخص ممکن ہے دشمنی پہ اتر آئے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، دشمنی پہ اتر آتا ہے. اس چاہتا ہے کہ اس شخص سے جو محسود ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس شخص یہ تمام چیزیں چھن جائیں، اس کے پاس یہ نہ ہو، اس کے پاس مجھ سے کم تر ہو. تو جو حاسد ہوتا ہے وہ ایک طرح سے دشمنی میں آ جاتا ہے. مومن کو اگر خبر بھی ہو جائے کہ فلاں شخص مجھ سے ان باتوں کی بنیاد پر دشمنی رکھتا ہے، مومن کبھی بھی اس سے دشمنی نہیں رکھتا. یہ ایک طرفہ دشمنی ہے. مومن وہی ہے جو ان چیزوں کی بنیاد پر کسی سے دشمنی نہیں کرے گا. لہذا خدا کی نگاہ میں یہ مومن عزیز ہے کہ جو اس سے دشمنی رکھ رہا ہے، وہ اس سے دشمنی کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا. خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے عطا کیا، تو میری نعمتوں کو زوال نہ آنے دینا. خدا بندے عالم سے لو لگاتا ہے. وہ بھی یہاں پر دشمنی ہے کسی کی، لیکن دوسری طرف دشمنی نہیں ہے، عقل کا تقاضے نہیں ہونی چاہیے. شیطان کی دشمنی ایسی نہیں ہے. شیطان کی دشمنی کو خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں شیطان کی دشمنی پر یقین کرو. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو مانو، اس کو ریئلائز کرو، اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو. لیکن اگلے مرحلے میں اپنے اس پڑوسی، اپنے اس زمیندار، اپنے اس دوسرے تجارت پارٹنر کے حسد کی دشمنی کی وجہ سے، جیسے تم اس سے آنکھیں پھیرتے ہو یا آنکھیں نہ پھیرو، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. خدا کہہ رہا ہے تم دشمن سمجھو، خدا کہہ رہا ہے اس سے دشمنی کرو. اب کیا ہوگا؟ جب دشمن آپ کسی کو سمجھیں گے، پھر آپ اس کی جانب سے ہمیشہ چوکنا بیٹھیں گے، ہمیشہ اس کی جانب سے ہوشیار بیٹھیں گے، پھر اس کے ان طریقوں کی جانب توجہ رکھیں گے جن طریقوں سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. ایسا ہی ہے، خدا نے کہا بس دشمن ہے، دشمنی کو سمجھو. شیطان نے دشمنی کی، وہ انسان کو کامیابی تک نہیں جانے دینا چاہتا، کیونکہ خود ناکام ہو گیا. کتنی بڑی ناکامی ہے شیطان کی، 6000 سال خدا کو سجدہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے. 6000 سال امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، 6000 سال سجدے کیے اس نے، 6000 سال عبادت کی ہے، ملائکہ کے ساتھ محشور ہوا، لیکن دھتکار دیا گیا, نکال دیا گیا. اور خداوند عالم نے فقط نکالا نہیں بلکہ نکال دے وہ اسے کہا کہ کس کو, جو اس کی خدا کی انتہائی قربت میں تھا, اس کو نکال کر کہا کہ اب تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برسے گی. شیطان اتنا گر گیا, وہ ناکام ہو گیا, لہذا اس نے دشمنی کی. اور وہ انسان کو بھی ناکام کرنا چاہتا ہے. خداوند عالم نے زمین پر عزیزان محترم تمام انسانوں کو بلا استثناء, بلا استثناء کا کیا مطلب ہے, یعنی کسی کو بھی استثناء کے ساتھ نہیں بھیجا, تمام انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس آزمائش کے اندر شیطان کی دشمنی سب نے بھگتنی ہے, جھیلنی ہے بلا استثناء, یعنی حتیٰ جن کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی ہے ان ہستیوں نے بھی اس دنیا میں امتحان دینا ہے. اور سب سے زیادہ امتحانات انہی ہستیوں کے لیے ہوئے کہ جنوں کی خاطر یہ کائنات بنی. ان ہستیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو مجھ سے پہلے وہ اذیتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئی ہیں. حالانکہ رسول اللہ کی خاطر کائنات بنی, لما خلقت الافلاک, کہ پانچ پنجتن نہ ہوتے کائنات خلق نہ ہوتی, سب سے زیادہ اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں, رسول اللہ کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں. بس آزمائش ہے, امتحان ہے, اس کو سیریس لینا ہے, اس کو سمجھنا ہے. شیطان دشمن ہے وہ معلوم ہے, خدا کہتے تم بھی دشمن سمجھو, یعنی اب اس کی طرف حملہ بھی کرو, اس کی طرف حملہ کرو. شیطان کی طرف حملہ کیا ہے, اس کے حملوں سے بچنا کیا ہے, ڈھال کیا ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. کل جو آپ کے سامنے بیان کیا سورہ صافات کے اندر, خدا نے صافات کے اندر بیان کیا ایک شخص کا تذکرہ کہ جو بہشت میں چلا گیا, اسے اپنے اس دوست کا خیال آیا جو اس کے ساتھ تھا, اسے توجہ کی تو اسے جہنم کے وسط میں پایا. کیوں پایا؟ اس لیے کہ وہ شک اور تردید میں رہنے والا شخص تھا. کل کی آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی, میں پوری باتوں کا تکرار نہیں کر سکتا, آگے کی طرف بڑھنا ہے. چونکہ وہ شک اور تردید میں زندگی گزارتا تھا, کس چیز کی نسبت؟ عالم آخرت کی نسبت, عالم آخرت کی نسبت. بس شیطان انسان کو عالم آخرت کی نسبت یا بے خیال کرنا چاہتا ہے, یا شک و تردید میں ڈالنا چاہتا ہے, یا غافل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آخرت ہے, ہوگی, دیکھا جائے گا. یہ جو دیکھا جائے گا یہ شیطانی کلمہ ہے, جو دیکھا جائے گا یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ ائمہ علیہم السلام نے کبھی نہیں کہا کہ آخرت کو دیکھا جائے گا. ائمہ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا دیکھا جائے گا. ہمارے لیے ائمہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد جو محترم ہستیاں ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا عکس العمل آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ امام علی سید الاوصیاء کا عمل آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ امام علی آپ کو زندگی میں کہیں کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ دیکھا جائے گا, جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں, امام علی علیہ السلام تو حتیٰ مناجات کوفہ کے اندر, دعاؤں کے اندر آخرت کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان اس کو پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام آخرت کے بارے میں انتہائی سیریس نوٹس دے رہے ہیں ہمیں, نہج البلاغہ کے اندر, اپنے خطبوں کے اندر, اپنی باتوں کے اندر. وہ امام علی علیہ السلام کے جو قیامت کے دن میزان اعمال ہیں, یعنی اعمال ان کے ذریعے سے تولے جائیں گے. وہ امام علی علیہ السلام جو قیامت کے دن قسیم الجنت والنار ہیں, امام علی کے ذریعے سے جنت اور جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ روایات ہیں, مستند روایات ہیں, معتبر روایات ہیں, اہل سنت کی کتابوں میں بجی ہیں. علی حبہ جنہ قسم النار والجنہ, علی کی محبت نجات ہے, سپر ہے, ڈھال ہے, علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. لیکن اس بات کو ذہن رکھے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اس حدیث کو پڑھتے ہیں, تو بہت سے لوگ اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو طرفداری کی بنیاد پر, رشتہ داری کی بنیاد پر, اقربا پروری کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں, قیامت میں امام علی نے بھی یہ کام کرنا ہے. نہ عزیزان محترم, امام علی علیہ السلام نے اس دنیا میں بقول ایک مسیحی رائٹر کے جو ضربت کھائی تھی, وہ ضربت اپنی عدالت کی وجہ سے کھائی تھی. امام علی علیہ السلام سے لوگوں کے دور جانے کا ایک بنیادی سبب امام علی علیہ السلام کی عدالت ہے, امام علی علیہ السلام کا انصاف ہے بنیادی وجہ. امام علی علیہ السلام کے وہ فضائل جو میں اور آپ آج کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور کتابوں میں پڑھنے کے بعد ہم امام علی کی عظمتوں میں کھو جاتے ہیں, اس معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے امام علی کے ان تمام فضائل کو آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں اور آپ سنتے ہیں امام علی کی کعبے میں ولادت, لیکن رسول اللہ کے بعد جب امام علی موجود ہیں تو اس زمانے کے کچھ نہ کچھ بزرگ تو موجود ہوں گے جنہوں نے امام علی کی ولادت کو آنکھوں سے دیکھا، یا خود امام علی کے ساتھ جو ان کے ہم عصر ہوں گے ان لوگوں نے اپنے والدین سے سنا ہوگا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا یہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت کعبے میں ہوئی، ان کی والدہ کعبے کی طرف گئیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، دیوار کعبہ سے مادر علی اندر چلی گئیں، دیوار کعبہ بند ہوئی، 3 دن تک کعبے کا دروازہ نہیں کھلا، 3rd day اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھائے ہوئے باہر آئے۔ درود پڑے محمد والے پر۔ یہ فضیلت وہاں دیکھنے والے موجود تھے، فضیلت امام علی خندق کو عبور کرنا، اس کے بعد وہاں پر قتل کرنا، یہ تمام چیزیں دیکھنے والے موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود، اتنے فضائل کے باوجود، یہ جانتے ہیں کہ اس پورے مدینے کے اندر علمی مسئلہ اگر کوئی درست معنی میں حل کر سکتا ہے تو فقط علی کی ذات ہے۔ لوگ جانتے ہیں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، ایسا ہی ہے، امام علی کے پاس مسائل لے کر آ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فقط امام علی کو کہا ہے، انا منیت العلم علی بابوہا، میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ فقط امام علی کو فضیلت ملی ہے کہ جب گھروں کے دروازے مسجد نبی میں کھلے ہوئے تھے، اللہ کا حکم آیا تمام دروازے بند کر دو، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، وہاں پہ دیوار چن دی جائے، یعنی اب کسی کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد میں نہ کھلے، جس کو مسجد میں آنا ہے گھوم کر آئے، الا باب علی، سوائے علی کے گھر کے دروازے کے، اور علی کا دروازہ کھلا رہے گا، علی جس طرح آتے جاتے تھے ویسے آتے جائیں گے۔ اسی طرح مطلب تمام فضائل دیکھنے والے موجود تھے، سب کے سامنے وہ چیزیں موجود تھیں، پھر کیوں جب امام علی کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو امام علی سے برگشتہ ہو گئے، کیوں امام علی کا ساتھ دینے میں تیار نہیں ہوئے؟ امام علی کے فضائل میں کمی نہیں آئی تھی، امام علی علیہ السلام کی عدالت کا تحمل نہیں تھا۔ امام علی جیسا امام جو اپنے بھائی کو جو عقیل ان کے پاس آئے ہیں، ناداری کی حالت میں آئے ہیں، امام علی علیہ السلام کے حاکم ہونے کے بعد آئے ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھایا، عہدہ مرتبہ پیسہ کچھ مانگنے نہیں آئے، فقط تھوڑی سی اضافی گندم مانگنے آئے ہیں کہ بوری پڑی ہے، اس بوری میں سے کچھ گندم دے دیجئے، میرا گھر مزید اچھے طریقے سے چل جائے۔ امام علی نے کیا عمل انجام دیا؟ تپتی ہوئی دہکتی ہوئی جو ہے وہ ایک سلاخ ان کے منہ کے نزدیک لے گئے، چہرے کے نزدیک لے گئے، وہ پیچھے ہٹے کہ مجھے جلانا چاہتے ہیں۔ امام علی نے کیا جواب دیا تھا؟ تم مجھے آتش جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو، جتنا حق تھا تمہیں مل چکا تھا، تمہیں اضافی سوال علی سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس توجہ رکھیے گا، علی حب و جنہ ہے، قسم النار والجنہ ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ لیکن اس کے باوجود جو آخرت کی بات ہے، آخرت کا مرحلہ، خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات، وہاں یہی امام علی علیہ السلام کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مناجات کوفہ ہے، مناجات کوفہ میں الامان الامان کی صدائیں امام علی کی، الامان الامان یعنی خدا پناہ 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 مانگتا ہوں، کسی سے پناہ مانگتا ہوں، جس دن نہ ماں بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نہ باپ اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد باپ کے کام آئے گی، اس دن کسی کو کسی کے بدلے میں کسی چیز کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ امام علی کے الفاظ، پناہ مانگتا ہوں دوسرے، بس توجہ رکھیے گا ذہن محترم۔ لہٰذا شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ کہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جائے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس ناکامی سے بچانے کے لیے اولیاء عطا کیے، خداوند عالم ہمیں کامیاب بنانا چاہتا ہے، ہمارا ازلی دشمن ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے، ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ لیکن شیطان کے کاموں میں سے کام انرس کیا، کل آپ نے سورہ صفات کے ذریعے میں بیان کیا، شک تھا۔ شک کس چیز میں؟ آخرت کے معاملے میں شک، اور ائمہ علیہ السلام نے آخرت کو بہت اہمیت دی ہے کہ آخرت کو توجہ دو۔ ٹھیک ہے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی جو ضروریات ہیں اس سے غافل ہو جائیں، دنیا میں زندگی ضرور گزارنی ہے، دنیا کے لوازمات کو جو اچھے سے اچھا مہیا کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، حقیقی توجہ آخرت کی طرف ہے۔ بس عزیزان محترم، سورہ صافات میں بیان کیا وہ شخص کہ جو شک کرتا تھا، اس کو اس کے اس دوست نے کہ جو شک سے نکل گیا، کامیاب ہو گیا، جنت میں بیٹھ کر اس کا ملاحظہ کیا کہ وہ جہنم کے وسط میں ہے، اور اس شخص نے جو جنتی تھا اسے کہا کہ اگر میں تیری باتوں پہ توجہ دیتا تو تو مجھے گمراہ کر دیتا۔ یہاں تک کل آپ نے سنا، آج کے اس سے آگے بڑھ جائیں۔ خدا اس شخص سے بچنے والے کو کہہ رہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، لہذا عمل کرنے والے کو اس کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یعنی میرے رب کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اپنی زندگی سے شک کو دور کرو، شک و تردید کو دور کر کے یقین کے ساتھ خدا کے اوپر یقین رکھو, خدا کے اوپر اعتقاد رکھو, اہل بیت کے اوپر اعتقاد رکھو, اہل بیت کے اوپر قلبی یقین رکھو. اہل بیت کی تعلیمات میں ہی تمہاری دنیا و آخرت کی سعادت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو تمہیں دین سکھایا یہی دین فقط تمہاری نجات دنیا و آخرت میں عزت اور سعادت کا راستہ ہے. اس کے مقابلے میں کوئی تمہارے سامنے راستہ کھولنے کی کوشش کرے اسے سن لو, اگر اس کی بات اہل بیت کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آئے قبول کر لو, اگر قبول نظر نہ آئے تو رد کر دو. راستہ یہ ہے بس. شیطان کن راستوں سے آتا ہے؟ آج جو وقت ہمارے پاس ہے اس کے اندر تیزی کے ساتھ بیان کروں. شیطان کے حربوں میں سے, کاموں میں سے کام کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان کا کسی کے اوپر زور نہیں چلتا, اگرچہ وہ دشمن ہے, اس کے اختیارات ہیں, وہ دشمنی سے کسی بھی لمحہ پیچھے نہیں ہٹتا, کسی بھی لمحہ پیچھے نہیں ہٹتا, ہر لمحہ دشمنی کرتا ہے, راستے جانتا ہے, مختلف طریقوں سے آتا ہے. لیکن اس کے باوجود خداوند عالم کا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو ہمارے اوپر کسی قسم کی طاقت نہیں دی. ما کان علیہ وما کان لہ علیہم من سلطان, سورہ سبا کی آیت ہے. وما کان لہ علیہم من سلطان, شیطان کو ایمان والوں کے اوپر, انسانوں کے اوپر کوئی سلطہ حاصل نہیں ہے. سلطان یعنی اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, طاقت نہیں رکھتا. کیا کرتا ہے؟ سورہ الناس کے اندر جا کر دیکھیے کیا کرتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. فقط کیا کرتا ہے؟ وسوسہ کرتا ہے, وسوسہ کرتا ہے, دھوکے میں ڈالنے کی بات کرتا ہے. ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا سکتا, زبردستی نہیں لے جا سکتا. وہ قرآن نے بیان کیا کہ شیطان کے سلطہ, اگر یہ جو بیعت پوری کر دوں پہلے سورہ سبا کی, کہ اس کا انسانوں کے اوپر کوئی سلطہ نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم اس کو اگر اختیار دیتے ہیں تو فقط اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کون نہیں ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 21 کا خلاصہ یہ ہے. خدا مند عالم یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے سورہ صافات کی آیت کے مطابق وہ نجات یافتہ ہے. جو آخرت پر ایمان اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ نجات یافتہ ہے, اور اس کو خدا نے کہا کہ اسی طرح عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے. عزیزوں, شیطان کس کے اوپر اپنے اثر کو ڈال پائے گا؟ سورہ حج کی آیت ہے, ما یلقی الشیطان لیجعل ما یلقی الشیطان للذین, شیطان جو ہے اس کا فتنہ ان لوگوں پر عمل کرتا ہے, للذین فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم. دو چیزوں کو پہچان لیجئے, آج اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ شیطان کا اگر اثر ہوگا, اگرچہ اس کا کوئی زور نہیں ہے, سلطان نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, اس کی کوئی قدرت نہیں ہے, کسی بھی انسان کے اوپر نہیں ہے, اس کی قدرت میں وہ جائے گا کہ جو اس کی پیروی کرے گا, اور جس کے اندر یہ دو خصوصیات پائی جائیں گی, جس کے دل میں مرض ہوگا شیطان کا ہر وقت ادھر کارگر ہوگا. پہچانیے گا اس چیز کو, اس سے ہمیں اس کی اہمیت, اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں نے شروع میں مقدماتی طور پہ کیا بیان کیا, چونکہ ہمارا دشمن ہے, اور خدا نے کہا کہ دشمن ہے تم دشمنی کرو. خدا باقی جگہوں پہ دشمنی سے منع کرتا ہے, یہاں حکم دے رہا ہے دشمنی کرو اس کے ساتھ, اسے دشمن سمجھو. بس پہچاننا ہے, پہلا وہ شخص کہ جس کے اوپر شیطان کا حربہ کارگر ہوگا کون ہے؟ قرآن کی سورہ حج کی آیت کے مطابق لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ لِلَّذِينَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں مرض ہے, مریض دل. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے. خداوند عالم نے ہر انسان کو دل دیا ہے لیکن ہر دل سالم نہیں ہے, کچھ دل مریض ہوتے ہیں, کچھ دل منقلب ہو جاتے ہیں, کچھ دل مغلوب ہوتے ہیں. الہی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب, دعا کا حصہ ہے. خدایا میرا دل حجاب میں چلا گیا, محجوب ہو گیا, میری ہوائے نفس مجھ پر غالب آ گئی, میری ہوائے نفس مجھ پر غالب آ گئی. بس پہلی چیز بیان کی, فی قلوبہم مرض, جس کے دل میں مرض ہو ان کے اوپر شیطان کا حملہ کارگر ہوتا ہے. شیطان ان انسانوں کو فوز عظیم تک نہیں پہنچنے دے گا جن کے دل میں مرض ہوگا, مریض دلوں. اور دوسرا کون سا ہے؟ والقاسیت فی قلوبہم, اور جن کے دل جو ہیں وہ سخت دل ہوں, جو سخت ہو جائیں جن کے دل. بس دو چیزیں, اور ان سے نجات کا راستہ انشاءاللہ درود پڑھی محمد والے محمد پر. ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم, دو چیزیں ہیں. ان سے بچنا ہے, ان کا علاج کرنا ہے, اور تمام چیزوں کا علاج الحمدللہ مکتب اہل بیت میں دیا گیا ہے. وہ پہلی چیز مریض دل. مریض دل کس کو کہتے ہیں؟ آیا انسان خدا مند عالم اس کو سالم کہہ رہا ہے کہ جو کبھی گناہ نہ کرے؟ اس کے باب میں بحثیں ہیں. کچھ افراد یعنی ہستیاں وہ ہیں کہ جو یقیناً تمام گناہوں سے مبرہ ہیں, پاک ہیں, کہ جن کو قرآن کی اصطلاح میں مخلص کہا گیا. شیطان نے اسی وقت جب خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا سب کو بہکاؤں گا, مگر ان ہستیوں پہ نگاہ رکھتے ہوئے اس نے کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے, یعنی تیرے خالص جو بندے ہیں, جو انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام ہیں, ان کے علاوہ ہر کسی کے پاس آؤں گا, ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں بہکاؤں گا, معلوم ہے کہ کارگر نہیں ہوگی میری سازش, ان پر اثر نہیں ہوگا, چونکہ وہ تیری نور میں, تیری ذات میں مستغرق ہیں, وہ تیرے بندے ہیں, خالص ہیں, ان کو دنیا سے چونکہ کوئی رغبت ہی نہیں ہوگی. نقطہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے بہکنے کی ایک وجہ مادی چیزوں سے محبت ہے. یہ جو محبت ہے یہ شیطان کے لیے ایک راستہ فراہم کرتی ہے. محبت نہیں ہونی چاہیے, مادی چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں. محبت کے لیے خداوند عالم نے اس دل کے لیے جو چیز محبت کا سبب ہو وہ خدا اور اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے. سعدی ایران کے شاعر ہیں, انہوں نے خوبصورت جملہ کہا کہ سعدی اگر عاشقی ہو جوانی, اے سعدی اگر تم عاشق ہو اور جوان ہو, خوب جوانی ہے, عشق کرنا چاہتے ہو, کس چیز سے عشق کرو؟ تو عشق محمد و آل محمد بس, تو پھر جان لو کہ محمد و آل محمد کا عشق کافی ہے, ان کا عشق کافی ہے. کرنا عشق, جوان ہو, عشق کا جذبہ ہے تو اس سے عشق کرو. عقل مند انسان آغا بہجت سے کسی ایک نوجوان نے آگے پوچھا, آغا جوان ہوں, جوانی کے جذبات ہیں, جوانی کی جو فکریں ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, میں فلاں لڑکی کا عاشق ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ آغا نے اس کو جواب بہت خوبصورت دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو گناہ ہے, یہ مت کرو کہ اس کا عذاب ہے, ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ جو ہوں گی, لیکن آغا بہجت نے کلی جواب دیا جو اس کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی ہے. آغا بہجت نے جواب دیا کہ انسان جو عقل مند ہوتا ہے, ایک عقل مند انسان کبھی بھی فانی شے سے عشق نہیں کرتا. عقل مند انسان زوال پذیر چیز سے عشق نہیں کرتا. وقتی طور پر صحیح ہے کہ اس کے ساتھ گزارا ہے, محبت کا ایک جذبہ ہے, چونکہ عشق محبت کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے. عشق انسان کو بے خود کر دیتا ہے. لہذا آغا بہجت نے جواب دیا کہ ایک عقل مند انسان فانی چیز سے کبھی بھی عشق نہیں کر سکتا. خوب خوبصورت جواب ہے. اس جملے کے اندر بات سمجھا دی کہ جس کو آج تم خوبصورت سمجھ کر اس سے عشق کر رہے ہو, ایک وقت آئے گا اس کی خوبصورتی بھی زائل ہو جائے گی. اب جب تم اس کو اپنے عشق کا جذبہ دو گے اور جب وہ عشق زوال پذیر ہوگا تو کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ لہذا کرنا ہے تو اس سے عشق کرو جس کو زوال نہیں. اسی لیے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کے عاشق ہیں. اسی لیے شیطان نے کہا میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا نقطہ ہی نہیں ہے کہ میں وہاں سے وارد ہو سکوں. بس ازیانے ہوتا ہوں. وہ مریض دل کو شیطان اثر کر دیتا ہے. مریض دل کون ہے؟ ہم اور آپ ظاہر ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں, ہم اور آپ طبیعت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں, طبیعت کے اثرات ہم پر آتے ہیں. طبیعت یعنی یہ زندگی, میل ملاپ, آپس میں ملاقات, معاشرہ, یہ ساری چیزیں طبیعت سے متعلق ہیں اور اس کے اثرات ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے اثرات نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, استغفراللہ ربی واتوب الیہ. سوال ہے میرے آپ کے لیے بھی سوال ہے, اس وقت رسول اللہ کی جو زوجہ تھیں سامنے ان کے لیے بھی سوال تھا, اللہ کے رسول آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں؟ وہ استغفار تو وہ پڑھے جو کسی خطا میں مبتلا ہوا, استغفار تو وہ پڑھے جس نے گناہ کیا ہو. رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ لوگوں سے میل ملاپ کے اندر, انٹریکشنز کے اندر, گفتگو کے اندر, نشست و برخاست کے اندر, انسان کے اوپر سامنے والے کی باتوں کا, اس کی سانسوں کا اثر آتا ہے. اثر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر سامنے والے کا اثر نہ پڑے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا کہ اپنی گیدرنگ کو اچھا رکھو, صاف رکھو, جو آگے بات چل کے انشاءاللہ آئے گی, اثر آئے گا. تمہارا دوست جیسا ہوگا اس کا اثر آئے گا. دوست کی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انسان اپنا رہا ہو. ایک دوست برائی میں مبتلا ہے, ممکن ہے میں اس برائی کو نہ اپناؤں, مگر وہ جو اس برائی کے اثرات اس کے نفس پر ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ اثر مجھ پر ٹرانسفر ہو رہا ہے. خدا نے ایسا بنایا. رسول اللہ استغفار کرتے تھے. مریض دل کون سا ہے؟ جو برائی تو ہے, انسان طبیعتاً برائی کرتا ہے, لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ انسان سالم جو مریض نہیں ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی برائی, خطا, گناہ انجام پا جائے تو وہ فوراً اس کی جانب متوجہ بھی ہو جائے, اس برائی سے بیزاری کا اظہار بھی کرے, استغفار کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں بھی آ جائے. یہ انسان کے سالم ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے روایات معصومین کے اندر. سالم انسان وہ ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد فوراً متوجہ ہوتا ہے, فوراً اپنے رب کی جانب رجوع کرتا ہے, اس برائی اور بدی کو اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا, اس سے انجوائے نہیں کرتا. غلطی ہو گئی, پاؤں پھسل گیا. ہمارے استاد تھے, وہ ہم سے کہا کرتے تھے جب جوانوں میں آتے تھے, ان میں بیٹھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے بعض نوجوان مایوس ہو کے آتے ہیں, مایوسانہ گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مایوس مت ہو, تم بشر ہو, تمہیں خدا نے بشر بنایا ہے, تمہیں اس بشر سے آگے ترقی کرنی ہے, انسانی کامل کے مرحلے تک پہنچنا ہے. یہ ایک تدریجی عمل ہے, اس کے اندر تمہاری آزمائش ہے, امتحان ہے. خدا بند عالم نے اس آزمائش میں تمہیں ڈالا ہے. اب وہ ان کی تھوڑی سی باتیں کہ خدا بند عالم نے ایک فرد کے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, اس کے دل میں نامحرم کی اٹریکشن خدا نے ڈالی ہے, خدا بند عالم نے ڈالی ہے. ایک نوجوان لڑکے کو نوجوان لڑکی کا پسند آنا خلاف طبیعت اور فطرت نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکی کو لڑکے کا پسند آنا خلاف طبیعت اور فطرت نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت طبیعت کا حصہ ہے. لیکن خدا نے اس خصوصیت کو رکھنے کے بعد امتحان لیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جذبہ جو میں نے تمہیں دیا ہے, اس کی درست جگہ بھی موجود ہے, اس کا حلال راستہ بھی موجود ہے. تم اس جذبے تک پہنچنے کے لیے حلال راستے کو استعمال کرو. اور اس کے بعد ہمارے یہاں روایات ہیں, ان روایات کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے, بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے, اظہار کرے. اور خدا نے قرآن کی آیت میں جو بیان کیا کہ ہم نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے ازواج کو قرار دیا, بنایا, اس کے بعد خدا نے کہا ہم نے تمہارے درمیان مودت کو ڈالا ہے. مودت کا جذبہ ہے, رحمت کا جذبہ ڈالا ہے. مودت وہ محبت ہے کہ جو اظہار مانگتی ہے, نظر آتی ہے, اعضاء و جوارے سے, ایکشن سے, ایکسپریشن سے, الفاظ سے, وہ خدا یہ چاہتا ہے. لہذا خلاف فطرت نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس جذبے کو جب تک کہ اس کے حلال راستہ نہیں آئے اس کو کنٹرول کرنا, یہ امتحان ہے. اور جو اس امتحان میں گزر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ خدا بند عالم نے تمام چیزیں رکھی ہیں, بس عزیز محترم. لہذا وہ کہتے تھے کہ دیکھو مایوس مت ہو, یہ آزمائش ہے, امتحان ہے. ہاں, اپنے آپ کو گناہوں پہ جری مت کرو, اس سے ڈرو. اور یہ جو جری کرنا ہے اپنے آپ کو, جرت, جری میں رنگ یعنی جرت کرنا, گناہ پہ جو جرت کر رہے ہو, گناہ کرنے کے بعد اس کی یاد سے بھی انجوائمنٹ تمہیں آ رہی ہے, یہ تمہارا دل ایسا ایسا مریض ہوتا جا رہا ہے, اس سے بچو. فی قلوبہم مرض, شیطان کا ہر وقت کس پر کارگر ہوگا؟ فی قلوبہم مرض, کہ جو اتنا زیادہ غافل ہوتا چلا جائے گا, غفلت میں چلتا چلا جائے گا کہ گناہ کرنے کے بعد, خطا کرنے کے بعد, عصیان کرنے کے بعد پلٹے گا نہیں, بلکہ اس کو اپنے ساتھ محسوس, اس کو اس سے محظوظ ہوگا. بس توجہ رکھیے گا, فی قلوبہم مرض, یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر شیطان کا ہر وقت کارگر ہوگا. اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے, کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ انسان بدی اور برائی سے بیزاری کا اظہار کرے, بیزاری کا اظہار کرے. انسان برائی دوست نہ بنے, توجہ رکھیے گا, انسان گناہ دوست نہ بنے, سمجھے گا اس بات کو. گناہ دوستی فساد ہے. انسان سے گناہ ہو گیا, خدا ارحم الراحمین ہے. پھر ابھی دوبارہ ان استاد کی بات یاد آ گئی, وہ کہتے تھے کہ اگر تم مایوس ہو جاؤ گے تو پھر یہ بتاؤ کہ قرآن کی وہ آیات جن میں خدا وند عالم نے کہا ارحم الراحمین, تواب, وحاب, عطا کرنے والا, غفار, پھر یہ ساری صفات کس کے لیے ہیں؟ خدا نے رکھنا ہی. یعنی اگر تم مایوس ہو گئے خدا وند عالم سے تو پھر خدا ارحم الراحمین کس کے لیے, خدا غفار کس کے لیے؟ غفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا. پھر خدا کی اس صفت کا کیا ہوگا؟
خدا کی صفت کا اظہار کہاں ہوگا اگر تم مایوس ہو گئے؟ خدا کہہ رہا ہے میں غفار ہوں. کیا مطلب ہے؟ تم اپنے گناہوں کو نگاہ میں رکھو, جتنے بھی گناہ ہوں تمہیں ان گناہوں سے اوپر میری مغفرت نظر آئے تو تم نے میری غفاریت کو سمجھا ہے, پھر تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں غفار ہوں. لہذا اسی لیے تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں ایسے افراد کہ جنہوں نے جب خدا کی طرف رخ کیا گناہوں کے بعد تو خدا نے ان کو منازل طے کروائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی گناہ کریں اور اس کے بعد منزلوں کی آرزو کریں خدا سے, نہیں. جس وقت بھی انسان سے خطا ہو فوراً پلٹے. سالم انسان وہ ہے کہ پلٹتا فوراً ہے. سالم انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر فوری متوجہ ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی غلطی ہو, کوئی بھی گناہ ہو, کوئی بھی خطا ہو. مریض دل وہ ہے کہ جو اپنی غلطی پر متوجہ نہیں ہوتا. شیطان کا حربہ پھر اس پر چلتا ہے کہ جو مریض دل ہو جائے. قلوب ہیں مرض. اس سے بچنے کا ایک راستہ بدی سے بیزاری ہے, گناہ سے بیزاری ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ اس کا یہ کہ انسان اپنی محفل کو اچھا بنائے, انسان اپنے سرکل کو اچھا بنائے, انسان ان محفلوں میں آنا جانا شروع کرے کہ جہاں اچھائی ہو, جہاں اچھے لوگ ہوں. میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن انسان کی حسرتوں میں سے ایک حسرت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس دن انسان اپنے ہاتھ پر مارے گا, اپنے ہاتھ کو کاٹے گا, اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس کی دوستی کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اب گمراہ کر دیتا ہے بعض دفعہ انسان. دوسرا راستہ یہ کہ انسان اچھے لوگوں کی محفل کو اختیار کرے. اسی چیز کو ہم اور آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں, انی سلم لمن سالمکم, یعنی اے امام حسین علیہ السلام میری ہر اس شخص سے دوستی ہے جو آپ سے دوستی رکھتا ہے. سلم لمن سالمکم یعنی فقط آپ سے محبت نہیں امام حسین, ہر اس شخص سے محبت ہے جو آپ کا ہے, یعنی سالم ہے. ہر اس شخص سے محبت ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے. فقط محبت نہیں ہے, ہر بن لمن حاربکم میری دشمنی ہے اس سے, ہر اس شخص سے جو آپ کا دشمن ہے. یہ دوسرا راستہ ہے. تیسری چیز والقاسیت قلوبہم کہ دل سخت ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر شیطان کا حربہ کارگر ہوتا ہے. عزیزان محترم, اس کے مقابلے میں اپنے دل کو قساوت قلب سے نکالنے کے لیے تاکہ شیطان کے حملے سے انسان بچے. کیوں بچے؟ تاکہ انسان خدا کی بارگاہ میں فوز عظیم تک پہنچ سکے. جو سورہ صافات میں خدا نے بیان کیا فوز عظیم تک کون پہنچا؟ جو شک سے نکلا. شک میں ڈالنے والی شیطان کی خصوصیات ہیں, شیطان سے بچنے کے لیے تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. فوز عظیم تک پہنچنا ہے, کیا کریں؟ قساوت قلب سے بچیں. قساوت قلب یعنی دل کا سخت ہو جانا, سنگ دل جس کو ہم کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے. سنگ دل یعنی جس کا دل پتھر کی طرح ہو جائے. قرآن کریم میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی کہ بعض دل ایسے ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. پہلے کہا خدا نے کہ بعض دل ایسے ہیں جو پتھر کی طرح ہیں, پھر خدا نے کہا نہیں بعض دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں. پھر آگے کی آیت میں خدا بیان کرتا ہے چونکہ بعض دفعہ پتھروں کے اندر سے بھی پودا نکل آتا ہے. بعض دل اتنے سخت ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نشو نما نہیں ہوتی, کوئی نموو نہیں ہوتا, کوئی ترقی نہیں ہوتی. یہ وہ دل ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ انسان رحم دلی کی طرف آئے. رحم دلی یعنی انسان اپنے علاوہ دوسروں کی فکر بھی کرے. رحم دلی یعنی انسان دوسروں کے درد کو سمجھے, دوسروں کے درد میں ان کا ہمدرد بنے. عزیزان محترم, کیونکہ انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے, یہاں بہت ساری باتوں کو فقط فہرستوار بیان کر پاتے ہیں, کھول کے نہیں بیان ہو سکتی. یہ رحم دلی, دوسروں کی خاطر فکر مند ہونا, یہ انسان کو قساوت قلب سے دور کرتا ہے. قساوت قلب اگر ہوگی تو شیطان کا حملہ ہوگا, شیطان کا حملہ ہوگا تو انسان اپنی فوز عظیم کے راستے سے ہٹ جائے گا, نہیں پہنچ پائے گا وہ انسان جو شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا قساوت قلب کی وجہ سے. بچنا ہے قساوت قلب سے, کیا کریں؟ رحم دلی کے جذبات زیادہ ہونے چاہیے. انسان کو دوسرے کی فکر ہونی چاہیے. یہ دوسرے کی فکر ہے یعنی اپنی ہم نو کی فکر, اس کے بارے میں ایک انتہائی خوبصورت نقطہ قرآن سے آپ کی زحمت تمام کروں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. قرآن کریم کے اندر 114 سورے ہیں. 114 سوروں کے اندر ایک سورہ, اس کا نام سورہ نمل ہے. سورہ نمل, نمل کا مطلب ہے چونٹی. اب تصور کیجئے گا, قرآن کریم ہے, قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اس قیامت تک رہنے والی کتاب میں خدا بند عالم ایک مکمل سورہ کو ایک چونٹی کے نام سے مخصوص کر رہا ہے. اب اس اعتبار سے اب ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر اس سورہ کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے تو کم و بیش آدھا سورہ تو چونٹی کی خصوصیات کو بیان کرنے میں لگنا چاہیے. چونٹی ہے نام اس سورہ کا, کیا سورہ نام, خوب توجہ سنے گا مخصوص نوجوان دوست اس بات کو توجہ سے سنیں. کس چیز میں بیان کر رہا ہوں؟ قساوت قلب سے نکلنے کا راستہ. قساوت قلب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ رحم دلی, اپنی ہم نو کا خیال کرنا. یہ اتنی خوبصورت صفت ہے کہ خدا اس صفت کو قرآن کریم کی سورہ میں بیان کر رہا ہے. خوب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, مصائب کا وقت آنے والا ہے. سورہ نمل ایک چونٹی کے نام پر, نمل مطلب چونٹی. کتنی آیت ہیں سورہ کی؟ 93 آیتیں, 93 آیات ہیں. میں نے عرض کیا کہ ظاہری طور پر انسان سوچے تو اس کو محسوس ہوگا کہ سورہ نمل اگر چونٹی کے نام پر ہے تو کم و بیش آدھا سورہ, 1/3 سورہ اس چونٹی کی خصوصیات بھی ہونے چاہیے, ایسا ہی ہے. لیکن اس پورے سورے کے اندر کہ جس کے اندر 93 آیات, 93 آیات ہیں, فقط ایک آیت ہے جس میں چونٹی کا تذکرہ ہے. 93 میں سے 92 آیات میں, 92 آیات میں چونٹی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, فقط ایک آیت. اس ایک آیت کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے جو آیت نمبر 18 ہے. غور کیجئے گا ذرا ان نکات کے اوپر, قرآنی نکات, قرآنی ذرائع میں. یہ کیوں خداوند عالم نے ایک سورے کو چونٹی کے نام پہ رکھا, چونٹی کا تذکرہ کیا؟ 114 سورے ہیں ان کے اندر. اور قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب نہیں کہ جس کو بچوں کو داستانیں سنانے کے لیے بیان کیا گیا. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. بارِ الٰہی یہ کتاب کب تک ہدایت کی کتاب ہے؟ خدا کہے گا جب تک یہ زمین و زمان قائم ہے اس وقت تک یہ کتاب کتاب ہدایت. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. اسی معجزے کو, قرآن کریم کے معجزے کو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں پیش کیا. آج تک قرآن بے عنوان اعجاز رسول اللہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہو لے آؤ. تمام سازشیں عالم اسلام کے خلاف کرنے والوں نے کی ہیں, لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا, آج تک قرآن کا جواب کوئی نہیں لا سکا. قرآن میں خداوند عالم نے قرآن لانے کی بات کی, پھر کچھ سورے لانے کی بات کی, حتیٰ خداوند عالم نے تخفیف دی ہے, کنسیشن دیا ہے کہ اس جیسی ایک آیت لا سکتے ہو لاؤ. نہیں لا سکا کوئی, نہیں لا پائے گا. یہ اعجاز قرآن ہے, وہ کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے, لا ریب ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی کجی نہیں, کوئی ابہام نہیں ہے. اس کتاب کے اندر ایک مکمل سورہ ایک چونٹی کے نام پر, ایک حشرے کے نام پر, اور اس کے اندر فقط ایک آیت. خدا نے کیوں اہتمام کیا؟ اس آیت کا اندر دیکھ لیں بات کہاں سے نکلی ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھے. رحم دلی, رحم دلی کس چیز سے بچنے کے لیے؟ قساوت قلب سے بچنے کے لیے. رحم دلی کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ آپ اپنی ہم نوع کا خیال رکھیں. کیا واقعہ ہے؟ چونٹی کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں. حتی اذا اتوا علی واد النمل, حضرت سلیمان کا قصہ ہے, تفصیلی قصہ ہے. حضرت سلیمان کا اختیار تمام چیزوں کے اوپر ہے, ہواؤں کے اوپر ہے, جنات کے اوپر ہے, انسانوں کے اوپر ہے, تمام چیزوں کے اوپر اختیار ہے. حضرت سلیمان کو حشرات اور جانوروں کی زبان سمجھ میں آتی ہے. پہنچتے ہیں ایک وادی تک جو چونٹی کی وادی ہے. یہاں پر ایک چونٹی کا تذکرہ خدا اس آیت میں کر رہا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل, جب یہ سلیمان کا لشکر اس چونٹی کی وادی میں پہنچا, قالت نملۃ, ایک چونٹی نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا, اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے, قالت نملۃ, ایک چونٹی نے آواز دی. کس کو آواز دی؟ یا ایھا النمل ادخلوا علی مساکنکم, اے دوسری چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, ایسا نہ ہو بے خبری کے اندر سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا نکل جائے. توجہ رکھیے گا, یہ ایک آیت ہے بس چونٹی کے عنوان سے. پیغام کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اپنے آپ سے مجھے پوچھنا ہے سورہ نمل کی آیات میں میرے لیے کیا پیغام ہے؟ خدا کہے گا اس آیت کو غور سے پڑھو. میں نے اس خصوصیت کی وجہ سے پورا سورہ ایک چونٹی کے نام پہ نازل کیا ہے, یعنی افتخار, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, افتخار دیا ہے, اعزاز دیا ہے ایک چونٹی کو. کیوں؟ اس کا کام بہت قیمتی تھا. کیا تھا اس کا کام؟ اس نے یہ کیا کہ جب سلیمان کو آتا ہوا دیکھا, اسے محسوس ہوا سلیمان کے صورت میں ایک خطرہ چونٹی کی وادی میں آ رہا ہے, تو اس نے فقط خود کو نہیں بچایا بلکہ اپنے سر کو اٹھا کر اپنی ہم نو جتنی چونٹیاں تھیں انہیں خبردار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, خطرہ تمہاری طرف آ رہا ہے, ہوشیار ہو جاؤ, خطرہ تمہاری طرف آ رہا ہے. اس کے پاس اختیار تھا, خود نکل جاتی, اختیار تھا اپنے بل میں گھس جاتی, اختیار تھا اپنی جو بھی خدا نے اس کا خانوادہ قبیلہ بنایا تھا اس کو لے کے نکل جاتی. نہیں, ہم نو کا خیال ہے، یہ ہم دلی ہے، یہ رحم دلی ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی فقط اپنے آپ کو نہیں دیکھو، اپنے ہم نو کو دیکھو، دوسروں کے ساتھ رحم دلی رکھو. رحم دلی کی بنیاد پر، ہم دلی کی بنیاد پر خدا نے ایک چونٹی کو ایک پورا اعزاز دیا، سورہ اس کے نام پہ نازل کیا ہے. قساوت قلب سے بچنا ہے، شیطان کے حملے سے بچنا ہے، رحم دلی کے جذبات کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے. یہ چونٹی کا واقعہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. اس آیت سے جو پیغام لینا ہے، ہدایت لینی ہے متقیوں کو، یہ پیغام ہے کہ دیکھو کم سے کم تمہارا ظرف اس چونٹی کے برابر تو ہو کہ اس کو اپنی ہم نو کا خیال ہے. تم کیسے فقط اپنی زندگیوں میں زندگی گزارتے ہو، تمہیں اپنی ہم نو کا خیال کیوں نہیں ہے؟ بس عزیز حسین میں تمام کی بساوت قلب سے بچنے کا دوسرا راستہ امام حسین علیہ السلام پر بہنے والا آنسو ہے. ممکن نہیں ہے انسان امام حسین کی یاد کے ساتھ بیٹھے اور اس کا دل شقی رہ جائے. انتہائی نرمی دلوں کو ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد سے اور ان کے اوپر بہائے جانے والے آنسو سے. بس عزیز زحمت تمام کروں آپ کی، آج کا دن وہ دن ہے امام حسین کی، یعنی رحم دلی کیا ہے؟ امام حسین کے مصائب سے عشق، ایک عزادار امام حسین کے مصائب سے عشق رکھتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کو مصائب کی محفلوں میں جانا اچھا لگتا ہے، کیونکہ مصائب کے اندر امام حسین سے ایک تعلق بنتا ہے. تو مصائب سے عشق امام حسین علیہ السلام سے، اگر مصائب سے عشق ہوگا کسی کو، اس کی سعادت کا ذریعہ ہے. آج میں اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی ماں کو خود حسین سے عشق تھا، اس ماں کے بچوں کا تذکرہ ہوگا. عزیز بس میرے پاس وقت جتنا ہے اس کے اندر، عزیزان محترم آپ سب کا ذہن متوجہ ہو گیا آج کس کے بچوں کا تذکرہ ہے؟ جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ، جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ. جناب زینب مختصر چونکہ وقت بچا ہے عزیزوں، امام علی علیہ السلام عبداللہ کا پیغام سننے کے بعد گئے جناب زینب کے پاس، ان سے ان کی رضا معلوم کی، واپس عبداللہ کے پاس آئے. عبداللہ سے بیٹھ کر ایک گفتگو کی امام علی علیہ السلام نے. عبداللہ، دنیا کے اندر باپ بیٹے بہت ہیں، مگر جیسا باپ اور بیٹا یعقوب اور یوسف ہے ایسا کوئی نہیں تھا. امام حسین امام علی ایک مقدمہ بنا رہے ہیں. اے عبداللہ، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں، میری بیٹی بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، مگر اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھو، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، مگر جیسا رشتہ یعقوب اور بیٹے یوسف کا تھا ایسا رشتہ کسی کا نہیں تھا. عبداللہ، اس بات کو بھی یاد رکھنا، دنیا میں باپ اور بیٹی بھی بہت ہیں، مگر جیسا رشتہ رسول اللہ اور فاطمہ زہرا کا تھا ایسا کسی کا نہیں تھا، ایسا کسی کا نہیں تھا. اب اگلا جملہ آپ سمجھ گئے؟ عبداللہ، دنیا میں بھائی بہن بھی بہت سارے ہیں، مگر جیسا رشتہ حسین اور زینب کا ہے ایسا کسی کا نہیں. یہ امام علی شدت بیان کر رہے ہیں اس چیز کو سوچتے ہوئے. مصائب سنیے گا ان کے بچوں کے، جیسا رشتہ حسین اور زینب کا ہے ایسا کسی بہن بھائی کا نہیں ہے. عبداللہ، رشتہ کر رہا ہوں، زینب بھی تیار ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ جب حسین پر اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جائے تو عبداللہ زینب کو روکنا نہیں، زینب پھر بچ نہ پائے گی، رک نہ پائے گی. عبداللہ نے ہامی بھر لی، مولا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. عزیزوں، اس محبت اور شدت کے ساتھ یہ ہوا. اب چونکہ تذکرہ شادی کا ہے، اس کو بیان کروں آپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ. شادی ہو گئی جناب زینب کی، عبداللہ کے گھر چلی گئی. اب دستور یہ تھا عربوں کا کہ شادی کے تیسرے دن ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جایا کرتی ہے، عربوں کا دستور تھا زمانے میں. امام علیہ السلام نے شادی کے تیسرے دن اب دیکھا کہ ماں تو فاطمہ زہرا تو ہیں نہیں جناب زینب کی، جناب فضہ کو بلایا کہ فضہ، تم نے زینب کو ماں بن کے پالا ہے. دستور ہے عرب کا، تیسرے دن جاتی ہے ماں، حال احوال لیتی ہے، بچے کی خبر لیتی ہے، جاؤ زینب کے گھر، جاؤ زینب کا حال پوچھو. جناب فضہ جاتی ہے مولا کے دستور کے مطابق، اور جناب زینب کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جناب زینب مصلی عبادت پر بیٹھی ہیں. جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ جناب فضہ پر پڑتی ہے، جناب زینب رونا شروع کر دیتی ہیں، حضرت فضہ بھی روتی ہیں. حضرت فضہ کے ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ بیٹیاں ماؤں کی منتظر ہوتی ہیں اس دن، اور زینب کی ماں نہیں ہے، اس لیے زینب کو تکلیف، یعنی آج درد ہو رہا ہے. زینب کو جو ہے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے, دلاسا دینا شروع کرتی ہیں کہ زینب مجھے معلوم ہے میں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوں, میں تو خادمہ ہوں تمہاری ماں کی, مجھے علی نے بھیجا ہے تاکہ میں آج تمہاری خبر گیری کروں. جناب زینب پلٹ کر کہتی ہیں, فضا میرا رونا یقیناً ماں کا جدائی ایک بڑی جدائی ہے, مگر اس وقت میرا رونا ماں کی وجہ سے نہیں ہے. پوری پوچھتی ہیں فضا پھر کس سبب سے رو رہی ہیں, کہتی ہیں آج 3 دن ہو گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے, 3 دن ہو گیا حسین کو نہیں دیکھا, فضا میں برداشت نہیں کر پا رہی. فضا آتی ہیں تیزی کے ساتھ گھر آتی ہیں, اگر اب جب گھر میں داخل ہوتی ہیں نگاہ امام حسین پر پڑتی ہے, امام حسین بھی ادھر سہن میں ٹہل رہے ہوتے ہیں, چونکہ فضا گئی ہیں گھر میں زینب کے خبر لینے گئی ہیں, فضا سے پوچھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, امام سے پوچھتی ہیں کیوں اس قدر منقلب ہیں, کہتے ہیں کیسے برداشت کروں زینب کو دیکھے ہوئے 3 دن ہو گئے. فضہ خبر دیتی ہیں بہن بھائیوں کی خبر ہے امام علی کو, امام علی علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر سے ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کر جاؤ, اب زینب کے گھر پہ جاؤ اس کا حال احوال پوچھو. عزیز تاریخ نے بیان کیا جب سب لوگ چلتے ہیں تو اس قافلے میں سب سے آگے آگے امام حسین چل رہے ہوتے ہیں, مصائب ہو گیا آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کو اجر عطا فرمائے. عزیزوں ایسی مثالی محبت ہے حسین اور زینب میں. اس کے بعد یہی بہن ہے کربلا کے اندر جو اب اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہے. وہ وقت آتا ہے جب رات کا وقت آتا ہے, شب عاشور آتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, جناب زینب نے بھی اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہے, ایک طرف اون بیٹھے ہیں ایک طرف محمد بیٹھے ہیں, اپنے بچوں سے یہی گزارش کر رہی ہیں اے اونو محمد کل آنے والا دن آزمائش کا دن ہے, کل آنے والا دن امتحان کا دن ہے, کل آنے والے دن میں دیکھو مائیں سرفراز ہوں گی ان کی اولادیں قربان ہوں گی. اے میرے بچوں میں جانتی ہوں تم قربان تو ہوگے مگر میری لاج رکھنا, علی اکبر سے پہلے میدان میں چلے جانا, ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے میرا بھائی کا بیٹا قربان ہو جائے. بس عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا, جناب زینب کبری نے اپنے بچوں کو روانہ کرنا چاہا, اب ادھر ماں کا اصرار ہے کہ جاؤ, ادھر ماموں کا انکار ہے, ادھر جب بھی بچے اجازت لینے جاتے ہیں امام حسین انکار کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جناب زینب کے پاس بچے ہاتھوں کو جوڑ کر آتے ہیں, مادر گرامی اجازت دلوا دیجئے, بس زینب آتی ہیں بھائی کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, اے میرے مولا سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, زینب کی قربانی بھی قبول ہوگی, میرا مولا اجازت دیتا ہے. بس اب جعفر تیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں, حملہ کرتے ہیں, حملے کی شدت سے فوج بھاگتی ہے, ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے ہیں, انہیں الگ الگ کرو گے تو ان پر کامیاب ہو پاؤ گے. اب دشمن دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے, تھوڑی دیر گزرتی ہے اون بھی زمین پر گرتے ہیں, محمد بھی زمین پر گرتے ہیں, آواز دیتے ہیں السلام علیک یا مولا, اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول ہو. بس میرے مولا ان دونوں کو خیمے میں لاتے ہیں, آخری وقت ہے, آخری منظر سن لیجئے. اب جب بھی کوئی آیا بنی ہاشم میں سے, زینب آگے بڑھ کر استقبال کرنے والی نظر آئیں. ارے خیمے میں جو دو جنازے آئے, بیویوں نے ماتم تو شروع کیا, کسی کی نگاہ پڑی زینب موجود نہیں ہے. اب جو دوسرے خیمے میں جا کر دیکھا, سجدے میں زینب کا سر ہے, بار الہ تیرا شکریہ تو نے میری لاج رکھ لی, ارے میرے بھائی کا صدقہ.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, لعن اللہ علی القوم الظالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.